أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ایام عزا ہیں جس آیت کی آپ کی خدمت میں تلاوت کی یہ سورہ احزاب کی آیت ہے یہ وہ آیت ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں اسی آیت کی تلاوت فرمائی ہے بعض جگہوں پر آیت یہ بتا رہی ہے کہ مومنین میں سے کچھ ایسے مرد ہیں کہ جو اللہ سے کیے گئے عہد کو سچ کر دکھاتے ہیں جو انہوں نے عہد کیا ہے اس پر قائم ہیں اس پر استقامت کے ساتھ قائم ہیں جیسا کہ سورہ فصلت کی آیت ہے کہ صرف کہنا کافی نہیں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارے پالنے والا ہے ثم استقاموا اور انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا تو اس آیت میں بھی اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جنہوں نے اللہ سے عہد کیا اور اس پر قائم رہے اس کو سچ کر دکھایا فمنہم من قضا نحبہ ان میں سے بعض جو ہیں وہ اسی راہ میں چلے گئے یہ آیت غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی ہے خاص شرائط تھیں خاص حالات تھے ایک عجیب سی فضا تھی اس میں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جانا بھی ہے اور بعض لوگ جو رہ گئے ہیں انہیں بھی اسی عہد پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا ہے اور انہیں اپنی باری کا انتظار کرنا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ان میں سے بعض لوگ منتظر ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں یہ خود ایک بحث ہے کہ انتظار کیسے کیا جائے لیکن اس انتظار کی طرف شاید آیت کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہماری توجہ مبذول کرا رہا ہے اور اس مسئلے کو حل کر رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ یعنی وہ جب زندہ ہیں تو جو خدا سے انہوں نے عہد کیا ہے اس کو سچ کر دکھاتے ہیں یعنی اس پر قائم بھی ہیں اللہ کی راہ میں جدوجہد بھی کر رہے ہیں اور اسی راہ میں ان کو موت آ جاتی ہے ہمارے بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں جیسے امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں انتظار کی جو کیفیت ہے وہ بھی اس آیت میں بیان کی گئی ہے انہی میں سے ایک شخصیت جو ہمارے دور کی ہے ہمارے ایک عزیز برادر سید سعید حیدر زیدی کی کہ جو اسی عہد پر قائم رہے اور پھر وہ اسی راہ میں کام کرتے ہوئے اسی عہد کو سچ کر دکھاتے ہوئے اللہ سے جا ملے دیکھیں آپ اور ہمارا جو رشتہ ہے بعض لوگ کسی کی بھی نسبت سے عام طور پر دو طرح کے رشتے ہوتے ہیں ایک نسبی اور ایک سببی بہت سارے سعید بھائی کے سببی رشتہ دار یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بعض لوگ نسبی ہیں یعنی خونی رشتہ رکھتے ہیں بعض سببی ہیں کہ جو زوجیت کا تعلق قائم کرنے کے بعد وہ سعید بھائی کے رشتہ دار ہو گئے جب زوجیت کا رشتہ قائم ہوا جب انہوں نے ازدواج کیا تو اس کے بعد سے ان کے رشتہ دار ہو گئے لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک وسیع پیمانے پر اپنے رشتہ دار چھوڑ کر جاتے ہیں ان کا رشتہ فکری اور قلبی رشتہ ہوتا ہے نظریاتی رشتہ ہوتا ہے سعید بھائی ان شخصیات میں سے ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ جو غم و اندوہ طاری ہوا ہے اس کی اگر میں آپ کو تفصیل بتانے لگوں تو کافی ٹائم ہو جائے گا. میں اس وقت قم میں تھا اور دو روز قبل ہی ان سے رابطہ ہوا تھا, ہمیشہ رابطہ رہتا تھا. تو جس طرح سے پوری دنیا سے میرے پاس ٹیلی فون آئے اور مجھے اطلاعات ملتی رہیں, اس سے اندازہ ہوا کہ سعید جو ہیں وہ صرف پاکستان کے سعید نہیں ہیں بلکہ عراق کے سعید بھی ہیں. لبنان سے بھی پیغام آیا, عراق سے بھی پیغام آیا. نجف اشرف میں سفر کے پہلے ہفتے میں سعید بھائی کا چہلم منایا گیا علماء اور دینی طلاب کی طرف سے. اسی طرح سے ہندوستان حیدرآباد دکن میں باقاعدہ وہاں کے امام جمعہ نے مجلس اعضاء سے خطاب کیا, دنیا کے گوشہ و کنار میں ان کی یاد منائی گئی, ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا. یہ ہیں سعید بھائی. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بھی استاد ہیں اور سعید بھائی کے بھی استاد تھے, اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو بھائی کہتے ہیں سعید بھائی. افغانستان کے ایک مجاہد عالم ہیں جن کا بیان بھی ہم نے اس مجلے میں چھاپا ہے, یہ جو سعید ملت ایڈیشن ابھی آپ کو ملے گا. ان کے اپنے بھائی کا انتقال عید الاضحیٰ کے دن ہوا, 10 ذی الحج کو, اور ان کے بھائی ایک بہت ہی مجاہد اور فعال عالم دین تھے افغانستان کے. اس قدر فعال تھے کہ جب نجف اشرف میں تھے تو شہید صدر کے طرفداروں میں سے تھے, اور انہیں صدام کی جیل میں پھانسی کی سزا ہونے ہی والی تھی کہ افغانی ہونے کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا گیا. اس قدر فعال عالم, اور غریبوں اور فقراء کے لیے بہت کام کر رہے تھے وہاں پر. خود کی زندگی انتہائی سادہ تھی, یعنی انتہائی شریف, انتہائی زاہد, انتہائی پارسا اور نیک انسان تھے. یہ جو استاد محقق جن کا بیان بھی چھپا ہے یہاں پر, وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے دو بھائی بچھڑ گئے, ایک میرا اپنا سگا بھائی اور ایک سعید, لیکن مجھے اپنے سگے بھائی کا اتنا دکھ نہیں ہے جتنا سعید کا ہے. اب وہ نقطے کی بات بھی سنیں کہ جو انہوں نے کہی. وہ کہتے ہیں کہ سعید کا دکھ مجھے اس لیے زیادہ ہے کہ میرے بھائی کا, ان کے بھائی کا نام نیر تھا, حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا نیر, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میرے بھائی تھے نیر جن کا نام تھا, ان کی جگہ کوئی نہ کوئی ہے افغانستان میں, ان کی جگہ کو پر کرنے والے بہت سے ہیں افغانستان میں, خود میں ہوں, یعنی وہ بتا رہے تھے کہ خود میں ہوں اور مجھ جیسے بہت ہیں, لیکن سعید کی جگہ جو خالی ہوئی ہے پاکستان میں اس کو کون پر کرے گا. یہ ان کے الفاظ ہیں, اور حقیقت بھی ایسی ہے. البتہ مایوس ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک حقیقت ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں. عراق سے عراقی پارلیمنٹ کے سابق ممبر حجت الاسلام والمسلمین سید محمود المیالی, جن کا بیان اس میں چھاپا گیا ہے, انہوں نے اس امید کو, اس مایوسی کو امید میں بدلا ہے. وہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ جو قوم سعید جیسے شخص کو اپنے درمیان جنم دے سکتی ہے, ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آئندہ بھی سعید جیسوں کو جنم دے گی اور سامنے آئیں گے سعید انشاءاللہ. عزیزان محترم, ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ سعید جیسے لوگ کیسے وجود میں آتے ہیں. خود سعید بھائی سے میری 28 سال سے ان کے ساتھ دوستی تھی, رفاقت تھی, بہت گفتگو ہوا کرتی تھی, ان کو ایک حد تک سمجھنے کا موقع ملا. اگر ہمیں سعید بننا ہے, کیونکہ ہم سب جو ہے وہ سعید کے عقیدت مند ہیں, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, اسی لیے یہاں جمع ہوئے ہیں, بلکہ دور دراز سے بھی لوگ آئے ہیں. ایک دوست جو ہیں وہ لندن سے تشریف لائے اس پروگرام میں شرکت کے لیے, میں قوم سے آیا, اور اسی طرح سے اور دور پاکستان کے دور دراز علاقوں سے بھی لوگ آئے. یہ جو رشتہ ہے سعید بھائی سے, یہ جو فکری رشتہ ہے, جو لوگ ان کے قریب رہے ہیں وہ زیادہ اس بات کی تائید کریں گے کہ سعید بھائی کسی قسم کی تعریف اور تمجید کے قائل نہیں تھے اپنے لیے, جس کو علم اخلاق میں کہتے ہیں کہ کسی تعین اور تشخص کے قائل نہیں تھے. میں نے اکثر ان سے کہا کہ آپ اپنے اداریوں کو جو آپ رسالت میں لکھتے ہیں اسے ایک کتابی شکل میں علیحدہ سے چھاپ دیجئے, تو وہ یہی کہتے تھے کہ اس کے لیے ٹائم ہے, ابھی کتابیں چل رہی ہیں, آیت اللہ مطہری کی کتاب ہے, رہبر معظم کی کتاب ہے اور دوسری کتابیں, کبھی اپنے آپ کو آگے نہیں لائے. بہت سارے آثار ایسے ہیں جو ہم نے دانشگاہ علوم اسلامی ملیر سے چھاپے, ان میں اکثر میں ان کا نام نہیں ہے, وہ اپنا نام آگے نہیں لاتے تھے, وہ اپنے لیے کسی تعین اور تشخص کے قائل نہیں تھے. اور جو لوگ بھی اپنے نام و نمود کے لیے کام کرتے تھے ان سے نالا بھی رہا کرتے تھے، یعنی وہ ان پر ایک اپنے تحفظات کا اظہار کرتے تھے کہ بہت زیادہ شخصیت پرستی کی طرف بعض لوگ دعوت دے رہے ہیں۔ القاب اور یہ جو اپنے ساتھ بہت سارے ٹائٹلز لگا لیے جاتے ہیں، اس سے بھی وہ بیزار تھے کہ یہ ٹائٹلز کسی کام کے نہیں ہیں، لہذا کہا کرتے تھے، اور یہ اکثر کہا کرتے تھے اس لیے مجھے حفظ ہو گیا ورنہ اتنا میرا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہمیں دکھوں کی دوا کرنی چاہیے۔ تو ہم جو سعید بھائی کے سے محبت کرتے ہیں، ہمیں جاننا چاہیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی سعید بھائی کو فکر تھی، اور آج جبکہ ہم انہی کی مناسبت سے انہی کے اس اعلی ثواب کے لیے ایک مجلس رکھ رہے ہیں اور ایک اجتماع رکھا ہے ہم نے، وہ کس چیز سے خوش ہوں گے، انہیں کس چیز سے خوشی ملے گی؟ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ وہ اور دوسرے شہداء ہم سے خوشحال ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں نے رسالت کا مجلہ جو اکثر میرے ہندوستانی دوستوں نے لے لیا، پاکستانی برادران نے لے لیا، قم میں کچھ رسالت کی کاپیاں بچی ہوئی تھیں، تو اس سے ان کے جو ادارے تھے اس سے کچھ نکات جو ہے وہ میں نے نکالے اور نوٹ کیے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں ہے وہ ہم کہتے تو ہیں کہ تربیت کا فقدان ہے اور تربیت ہونی چاہیے وہ، لیکن اس کا اہتمام کس قدر نظر آتا ہے وہ اپنی جگہ پر ایک مسئلہ ہے، اس پر سوچنا چاہیے۔ سعید بھائی اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ تربیت میں فراموش شدہ پہلو، ہمیں اجتماعی طور پر کام کرنا ہے، ہمیں معاشرے میں تبدیلی لے کر آنی ہے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں کہ موجودہ حالات کو سدھارنے، معاشرے میں اسلامی اقدار کے فروغ اور اسلامی نظام کے قیام کے لیے سرگرم عناصر، جماعتوں اور گروہوں پر لازم ہے کہ جہاں وہ حکومت کی اصلاح اور مسند اقتدار صالح اور دیندار رہنماؤں کے حوالے کرنے کے سلسلے میں جد و جہد میں مصروف ہیں، وہیں عوام کی دینی، اخلاقی، فکری اور سیاسی تربیت کی طرف سے بھی غافل نہ ہوں۔ یہ تقریباً ہماری جو ہے وہ تنظیموں اور علماء سے ان کا خطاب ہے کہ وہ اس مسئلے کو اپنے پیش نظر رکھیں، اس کو اپنی ترجیحات میں رکھیں، کہ کہتے ہیں کہ دینی، اخلاقی، فکری اور سیاسی تربیت۔ بعض جگہوں پر وہ مجھ سے کہا کرتے تھے، بعض باتیں بہت زیادہ تلخ ہیں لہذا میں بیان نہیں کروں گا، اس کے لیے ہاضمہ چاہیے، ہاضمہ کہیں بد ہضمی نہ ہو جائے۔ کہا کرتے تھے کہ ہم جو ہے بہت سارے دنیا کے جو ہے نا افیئرز میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اپنے وطن میں ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے پاس کیا پروگرام ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس صرف نعرے ہیں، ہم نعرے باز قسم کی قوم ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ نہ بولا جائے، ویسے زیادہ بولنا ٹھیک بھی نہیں ہے، کیونکہ سعید بھائی کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ کم بولتے تھے اور کام زیادہ کرتے تھے، تو لہٰذا 5 منٹ ہیں۔ اچھا بہت معذرت، آپ کا ٹائم لے لیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ کامیابی کی اساسی شرط، بعض لوگ یہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، وہ بھی کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہو رہا، کیا ہوگا، کیا نتیجہ نکلے گا، قوم کہاں جا رہی ہے۔ اس حوالے سے سعید بھائی ایک ادارے میں لکھتے ہیں کہ تشیع کے فروغ اور ملت کی بھلائی اور ترقی کے لیے سوچنے والے افراد کا سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ ملت کے اندر اپنے مذہب کی حقیقی تعلیمات کو زندہ کریں۔ ملت کے اندر مذہب کی جو حقیقی تعلیمات ہیں، اگر اس چیز کا اشارہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نجف اشرف میں اب سے 40-45 سال پہلے جب علماء اور طلاب سے خطاب کیا، اور وہ بعد میں حکومت اسلامی کے نام سے ایک کتابی شکل اس نے اختیار کی، اس میں آپ نے ولایت فقیہ کا نظریہ پیش کیا، تو اس میں بھی جوان طلاب سے یہی فرمایا تھا، یعنی جنہوں نے آئندہ ایک عالم دین کی حیثیت سے معاشرے میں کام کرنا ہے، ان سے فرمایا تھا امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اسلام جیسا ہے ویسا پیش کیا جائے۔ ایک اور جو بہت بڑی خیانت ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، وہ مختلف فرقوں کی طرف سے، صرف ہم ہی نہیں اور لوگ بھی، کہ اسلام کا ایک جامع تصور پیش کیا جائے. کہہ تو دیتے ہیں ہم جذبات میں کہ بھائی اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن ہماری سیاسی وابستگیاں، اجتماع اور معاشرے میں ہمارا جو کردار ہے وہ یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ اسلام ایک ناقص ضابطہ حیات ہے. اصل ضابطہ حیات ہی نہیں، صرف نماز کے لیے ہے، مسجد آ جائے. تو سعید بھائی اس طرف اشارت کر رہے ہیں کہ اپنے مذہب کی حقیقی تعلیمات کو زندہ کرنے کا اہتمام کریں، جن عقائد اور دینی مفاہیم پر غلط تشریحات کی گرد ڈال دی گئی ہے، پڑھے لکھے اور فرض شناس علماء کے ذریعے انہیں اس آلودگی سے پاک و صاف کر کے اصل صورت میں پیش کریں. البتہ یہ علماء کا فریضہ ہے، یعنی یہ تقریباً ہم طالب علموں سے اور علماء سے خطاب کر رہے ہیں. اس عمل کو نظر انداز کر کے مکتب کی سربلندی کی کوئی کوشش کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکے گی. ایک آخری بات جو میں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ یہاں پر قوم کے قائدین کی توجہ دلا رہے ہیں کہ کس طرح کے ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے. ہم نے اس کو ٹائٹل دیا ہے مسیحاؤں کے اوصاف. جو قوم کے مسیحا ہیں یا جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم قوم کے لیے کام کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، ان میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ سعید بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ قوم کی تعمیر، اسے مشکلات کے بھنور سے نکالنا اور ملت کی سربلندی جیسے مقاصد کا حصول ایسے ہوشمند، صاحب نظر، مخلص اور محنتی افراد کے بغیر ممکن نہیں، جو قوم کی درماندگی کا سبب بننے والے داخلی اور خارجی عوامل کا گہرا شعور رکھتے ہوں. جب علامہ آفتاب حیدر جعفری صاحب کی شہادت ہوئی تو ان کے جنازے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت میں نے ایران سے جب فون کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو تقریریں یہاں ہو رہی ہیں یہ گزشتہ 30-35 سال سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. افسوس کا اظہار کیا کہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، بلکہ اس سے بھی بہت پیچھے ہو گئے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قائدین کو ان صلاحیت کا مالک ہونا چاہیے کہ وہ داخلی اور خارجی عوامل کا گہرا شعور رکھتے ہوں، صرف نعرے بازی پر جو ہے نا قوم کو نہ لگا دیں، جیسا کہ ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا ہے اپنی قوم میں. شعور رکھتے ہوں، اپنی قوم کی کمزوریوں سے واقف ہوں اور قوم کے سامنے اس کا اجتماعی نصف العین پیش کر کے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. اب ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہمارے سامنے کس قدر اجتماعی نصف العین رکھا جا رہا ہے. ہمیں اپنے قائدین سے مطالبہ کرنا چاہیے. ایک صاحب مجھے اپنی تنظیم میں دعوت دینے کے لیے آئے تو میں نے ان سے یہی پوچھا، کیونکہ ہم سعید بھائی ہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے اس لیے سوال کیا کہ آپ کا اجتماعی نصف العین کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں معاشرے میں، کس قسم کی تبدیلی چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے بھی ہیں یا نہیں؟ تو وہ صاحب خاموش ہو گئے، وہ قائدین میں سے تھے لیکن کوئی جواب نہیں دے سکے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ دعوت مجھے نہیں دی کہ آپ ہماری تنظیم میں آئیں. تو سب سے بنیادی جو چیز ہے جس کا ہمیشہ سعید بھائی ذکر کرتے تھے، وہ درد دل کرتے تھے کہ ایک اجتماعی نصف العین ہو قوم کے پاس اور پھر ہم اس پر کام کریں. جس کو ہم آج کل کہتے ہیں، اور ایران میں بھی رہبر انقلاب نے جو منصوبہ دیا ہے اس کو فارسی میں کہتے ہیں چشم انداز، یعنی 20-50 سال کا ایک پروگرام ہونا چاہیے جس کے حصول کے لیے قوم جو ہے قائدین اس پہ لگائیں قوم کو اور وہ اس کے حصول کے لیے کام کیا جائے. ممکن ہے اس کی رفتار کبھی کند ہو جائے، کبھی تند ہو جائے، کبھی آہستہ ہو حالات کی وجہ سے، کبھی جو ہے وہ صحیح رفتار میں چلے، لیکن کوئی نہ کوئی منصوبہ ہونا چاہیے تاکہ ہم کچھ کر سکیں، ورنہ یا وہیں کھڑے رہیں گے یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سعید بننے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.